نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما قال عليه الصلاة والسلام الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج الحمد للہ جامع العلوم آن لائن اکیڈمی بہاول نگر پاکستان اہتمام دورہ حدیث درجہ عالمیہ کی پہلی آن لائن کلاس کی بخاری شریف اختتام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 8000 احادیث پر مشتمل ہے. 16 سال کی محنت کے ساتھ تصنیف فرمائی ہے. اگر تکرار ختم کیا جائے تو اس کی 4000 احادیث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ابتدا مکہ شریف میں شروع فرمائی تھی اور اس کے عنوانات اور تراجم الابواب مدینہ شریف میں جاد الجنہ میں بیٹھ کے لکھے تھے. 16 سال میں عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی سفر فرماتے تھے اس کتاب کو مرتب فرماتے رہتے تھے. اللہ نے اس کتاب کو زندگی میں ہی مقبولیت عطا فرمائی اور 90000 انسانوں نے براہ راست ان سے یہ کتاب پڑھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا باب الوحی سے کی ہے اور اس کا اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے. وحی بھی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر توحید کی آیا کرتی ہے. جو قرآن مجید کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہم نے ان کو یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میری عبادت کرو. لہذا ابتدا بھی گویا کہ توحید سے ہے اور انتہا بھی توحید سے. ابتدا اور انتہا کو امام بخاری نے آپس میں اس کو جوڑ ملایا ہے. درمیان میں اعمال کا ذکر ہے. ایمان ہے باب الوحی کے بعد اس لیے کہ سب سے پہلی اول و خیر نزل من السماء والوحی سب سے پہلی جو خیر آسمان سے نازل ہوتی وحی ہے اور سب سے پہلے انسان پر جو چیز, انسان اور جنات پر جو چیز واجب ہوتی وہ ایمان ہے. پہلے وحی کے بعد ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر اعمال. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی ہے. باب الوحی کی بات انما الاعمال بالنیات پر یہ حدیث لائے ہیں. اعمال کا مدار نیت پر ہے, عامل کی نیت پر ہے کہ کس نیت سے اس عمل کو کرتا ہے. تاز اس عمل کی قیمت اس کی نیت پر ہے. جتنی اعلیٰ نیت ہوگی اتنا اس کا چھوٹا سا عمل بھی بہت اعلیٰ ہوگا, اور اگر اس کی نیت فاسد ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی عکارت ہیں اور بے وزن ہیں. اور آخری جو باب لا رہے ہیں وہ وزن اعمال کا ہے, کیونکہ انسان جب بھی کسی کام کی ابتدا کرتا ہے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کرتا ہے, پھر اس کے اسباب مہیا کرتا ہے, پھر اس کام کو کرتا ہے, اور اس کام کرنے کے بعد اس عمل کو کرتا ہے, اور پھر وہ عمل کرنے کے بعد صحیفہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ پھر چلتے چلاتے خبر میں جاتا ہے, پھر وہاں سوال جواب ہوتے ہیں, وہاں سے فارغ ہو کر پھر میدان محشر میں انسان جائے گا, پھر میدان محشر میں پہلے حساب کتاب ہوگا, اور آخر میں جا کر اعمال کا وزن ہوگا. ابتدا انسان دنیا میں اس کی گویا کی ابتدا ہوتی ہے چیز کی نیت سے, اور یہ چلتے چلتے اس طویل وقت گزارنے کے بعد وزن اعمال پر پہنچتا ہے, اور بس وہ آخری عمل ہے. آخرت میں آخری جو کام ہوگا وزن اعمال کا ہوگا. اس کے بعد فریق فی الجنہ فریق فی السعیر, ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی, ایک جماعت دوسرے میں چلی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس انما الاعمال بالنیات سے جو انسان جہاں سے کسی بھی عمل کی ابتدا کرتا ہے نیت کے ساتھ, اس کو شروع کرتے کراتے پھر وزن اعمال پر لا کر امام بخاری نے کتاب کو اپنی مکمل کیا ہے. اور پھر یہاں پر جو روایت لائے ہیں امام بخاری وزن اعمال کی دلیل کے طور پر کہ اعمال کا وزن ہوگا, اس کے لیے تسبیح والی روایت لائے ہیں. اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ وزن اعمال پر تو اور بھی بہت سے حدیث آ سکتی تھی, لیکن امام بخاری تسبیح والی حدیث لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ گویا کہ حدیث شریف کی مجلس ہے, جو بخاری شریف کی حدیث ہیں یا حدیث کی مجلس ہے, رسول اللہ کے اقوال اور آپ کے افعال کی مجالس ہیں. اس مجلس کے اختتام تسبیح پر ہو رہا ہے, کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں بیٹھے اور مجلس ختم ہو تو اس وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس مجلس میں جتنی لغزشیں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں, اور جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس انسان کے لکھ دی جاتی ہیں. تو گویا کہ ایک مجلس استاد اور طالب علم کی ہوتی ہے, جو پورے سال وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پڑھتا ہے, اور پھر جب مجلس کا اختتام ہو رہا ہے تو وہاں پر تسبیح والی روایت آ کر تمام مجلس کے جو سال بھر کی جو کمی بیشیاں ہیں وہ معافی ہو جاتی ہے, اور جو اس میں نیکی ہے وہ اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باقاعدہ ہے وزن اعمال کا, اس میں امام بخاری رحمۃ کئی مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو آخرت کے معاملات میں عقل کو استعمال کرتے ہیں یا دین میں عقل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے, یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے عقلیات کا. لیکن بڑے بڑے وکلاء جو ہے, خصوصاً فلاسفہ یونان, کوئی منزل پر نہیں پہنچ سکا. سب یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی بہت سے فلاسفہ نے پایا اور ان کے معجزات بھی دیکھا, لیکن ہر جگہ اپنی عقل کو اڑایا, نتیجہ ہوا کہ وہ گمراہی کے گڑے میں گرے اور جہنم کا ایندھن بن گئے. ان کی عقل ان کو منزل تک نہ پہنچا سکی. اصل میں عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے, اور آنکھ اس وقت دیکھتی ہے جب روشنی ہو. اگر روشنی نہ ہو تو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس طرح عقل انسانی اس وقت سے ہی کام کرتی جب شریعت کی روشنی, اس لیے پیغمبر السلام کی ذات کو سراج منیرہ قرار دیا ہے, کہ سورج ہے چمکتا ہوا سورج, سورج ہے اور ایسا سورج چمک رہا ہے اس کے سامنے کوئی بادل وادل نہیں ہے, سورج تو کوئی بادل بھی آج میں سراج منیرہ ہمارا پیغمبر ایک ایسا سورج ہے جو چمک رہا ہے, بالکل چمکدار دین ہے, واضح دین ہے, اس کے حقائق اور معارف بالکل واضح نظر آتے ہیں, انسان ذرا توجہ کرے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں, خاص طور ایک معتزلہ فرقہ کے زمانے میں گزرا اور اس زمانے میں بھی ہے, اور استاد صاحب ٹونکی رحمت اللہ علیہ جامعۃ العلوم الاسلامی بن نوری ٹون میں شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان سے فرمایا کرتے تھے, ہر فرقے کے لوگ آج ہیں اگرچہ وہ نام نہیں, آج بھی عقل لڑانے والے بہت ہیں کہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی, کہ آپ کی عقل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کے لیے لائق نہیں ہے, تو آپ اپنی عقل کو جو ہے نا وہ تہمت دے, نہ کہ شریعت کو تہمت دے, ایسی ہے جیسے کوئی جانور جو ہے وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ انسان کیا کر رہے ہیں, کیسے ہوا میں اٹھ رہے ہیں, یہ کیسی اتنی تیز گاڑی میں بھاگ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نزدیک اگر وہ جانور کہ یار یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا جو تم کر رہے ہو, یہ کیسے ہوتا ہے, لیکن ہم کہیں گے بھائی یہ تو سیدھی سادھی بات ہے, تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل اسی طرح شریعت مطہرہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آتے ہیں بالکل انبیاء علیہ السلام سمجھ اور عقل میں بالکل واضح ہوتی ہے, لیکن لوگ جو اپنی عقل کو لڑا کے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے. تو یہ جو معتزلہ فرقہ تھا اور اس کے اور بھی ماننے والے یا ان جیسے لوگ, وہ اس بات کا انکار ہی کرتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, کہتے اللہ تعالیٰ کیا دل سے وزن کر لے, تو پتا ہے یہ اچھا کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل موازین القسط لیوم القیامہ, ہم انصاف کے تول لگائیں گے قیامت کے دن, موازین میزان کی جمع ہے اور میزان کے میں نے ترازو دو پرلے ہوتے ہیں اور بیچ میں اس کی آنکھ ہوتی ہے جس کی سوئی کے جناب وہ دائیں بائیں اس کو لے کر جاتی ہے, اسے پتا چلتا ہے دائیں پرلا جھکا ہو یا بائیں یا درمیان میں. اللہ فرماتے ہیں نزل موازن قسط لیوم القیامہ, اس سے مغل وزن یوم الحق, فرمایا کہ وزن جو ہے قیامت کے دن یہ حق ہے, ہو کر رہے گا وزن. موازین جس کے وزن زیادہ ہوگا رجحان نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ مرضی کے عیش میں ہوگا, موازین جس کا وزن اعمال کا وزن کم ہوگا وہ فرمایا کہ حاویہ میں ہوگا, اور حاویہ کے ماتلا کماہی اندار اٹھانی گرم آگ. ان لوگوں پر امام بخاری نے رد کیا ہے وزن اعمال کے قائل نہیں. دوسرے امام بخاری بتلا رہے ہیں انسان جو تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی, یہ انسان کا اپنا عمل ہے, یہ تولا جائے گا, لیکن قرآن مجید کو بھی تولا جائے گا, کیوں قرآن مجید اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفات میں سے اللہ کا کلام اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے, وہ نہیں تولا جائے گا, بلکہ تولا کیا جائے گا انسان کی تلاوت تولی جائے گی, پیچھے قرآن مجید کا تذکرہ آ رہا ہے پچھلے باب میں تلاوت کھولی جائے گی لیکن وہ نہیں تولا جائے گا, قرآن مجید نہیں تولا جائے گا, جس طرح اعمال تولے جائیں گے ایمان بھی تولا جائے گا. ایمان کیوں تولا جائے گا کہ انسان کا ایمان بھی اس میں رکھنے اس میں, اس لیے کہ مقابلہ چاہیے, یعنی عمل تو اچھے برے ہیں تو ایمان کا مقابلہ تو کفر ہے, ایسا نہیں کہ ایک طرف کفر ایک طرف ایمان ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں. زیادہ اسی طریقے پر تولا جائے گا, وہ اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے انسان جو زبان سے, کیونکہ زبان سے جو انسان کہتا سنتا ہے یہ بھی انسان کا عمل ہے, تلاوت بھی ہے. تیسرے امام بخاری متوجہ کر رہے ہیں, سب سے پہلی حدیث بھی نصیحت کے طور پر لائے اور آخری باب بھی نصیحت کے طور پر لائے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی باب الوحی میں لا کر لکھا ہے کہ پڑھنے والوں پڑھانے والوں اور عمل کرنے والوں اپنی نیتوں کو درست کرو, ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس میں ہر اس کے دو حصے ہیں کہ اچھی نیت کرنے والے کو جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس پر اللہ رسول کے لیے ہجرت شمار ہوگی، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت ادھر شمار ہوگی. وہاں پر اللہ رسول والا جو جز ہے وہ امام بخاری نے پہلی حدیث میں بیان نہیں کیا شروع کتاب میں، اگرچہ بعد میں سات مقام پر اس حدیث کو مکمل لائے ہیں. بار استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اچھی نیت نہیں کر سکتے کسی عمل میں تو بری نیت بھی نہ کرو، تمہارے اندر جو ہے نا کوئی غش اور تمہارے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کام میں، کہ تم اس لیے کام کرو کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا ضرر پہنچانا ہے یا بدنیت پر بدنیتی پر مبنی ہے، کہ کم از کم یہ کام تم نہ کرو. اگر بھلی نیت نہیں کر سکتے تو بری نیت نہ کر. اس لیے امام بخاری اس حصے کو لائے ہیں جس میں بری نیت کا بیان ہے. تو پہلی حدیث بھی امام بخاری بطور نصیحت کے لائے ہیں، یہ آخری باب بھی بطور نصیحت کے لائے ہیں کہ بھی کل میرے آپ کے اعمال کا وزن ہوگا، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ آیا ہمارے اس عمل کا کوئی وزن نکلے گا یا نہیں، اور اس کا مدار انسان کی نیت پر ہے کہ وہ نیت کیا کرتا ہے، اس کی کیا نیت اس عمل کو کرنے میں. اگر اس کی نیت اعلیٰ ہے تو اس کا عمل بھی بہت بڑا ہے، اور اگر اس کی نیت اعلیٰ نہیں تو کچھ نہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب وزن اعمال کا باب پڑھنا ہے کہ ہر آدمی اس بات کی فکر کرے اس کے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا، ترازو ہوگا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا ترازو ہوگا جس کے ایک پرلے میں سات زمین اور سات آسمان سما سکتے، ایک ایک پرلا ایسا ہوگا. دایاں پرلا عرش کی دائیں طرف ہوگا اور بایاں پرلا عرش کی بائیں طرف ہوگا، اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمود کو جو ڈنڈا ہوتا اس کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور ان کی نظر جو ہے وہ سور پر ہوگی تو دائیں بائیں جھکے گی. اور حضرت میکائیل علیہ السلام جنات کو ان سب کو لے کر حاضر ہوں گے، کام ہوگا کہ جنات ان کو لے کر حاضر ہو پیش کرے دربار میں. بعض روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ آئیں یہاں پر اور دیکھیں آپ کی اولاد کا وزن ہو رہا ہے. یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا، پہلے حساب کتاب ہوگا اس کے بعد یہ وزن ہوگا، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوسری دوزخ میں چلے جائیں. اب وزن کن کا ہوگا اور کن کا نہیں ہوگا، اب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور اس امت کے 70,000 وہ انسان جن کے بارے میں رسول حسن فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. جب وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور برائیاں کوئی نہیں ہیں، تو وہ اس بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں. اس طرح ان کفار کا بھی وزن نہیں ہوگا اعمال کا، کہ جنہوں ان کے پاس کفر ہی کفر اور برائی برائی ہے، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اب کون رہ جائیں گے؟ اب متقین رہ جائیں گے، تقوی والے لوگ جن کے صغائر ہیں کبائر نہیں اور نیکیاں ہیں. تو جب ان کا نیکیاں نیکیوں پردے میں رکھی جائیں گے اور تھوڑے بہت سغائر اللہ تعالیٰ ویسی معاف فرما دے اور ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد وہ کفار آئیں گے، جن کفار نے کچھ نیکیاں کی جیسے صلہ رحمی کی ہے، خدمت کی ہے، کسی مخلوق کو کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، کوئی بھی یعنی مخلوق کی نسبت سے کوئی ان کی نیکیاں ہیں، والدین کی خدمت کی، مطلب تو ان کا اعمال کا وزن ہوگا. لیکن جب کفر ایک طرف رکھا جائے گا ان کے نیکیوں کے مقابلے پر، تو نیکیاں دنیاوی اعتبار سے ہیں، تو وہ کفر کا پرلا نیچے جھک جائے گا اور ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا. البتہ اتنا ہوگا کہ جو کچھ نیکیاں کرنے والے جو کافر ہوگا اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اس کا عذاب کم ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو کافر ظالم کافر ہوگا اس کا عذاب زیادہ ہوگا، جو عادل کافر ہوگا اس کا عذاب کم ہوگا. اب تیسرا طبقہ مخلطین کا ہے. مخلطین جنہوں نے نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی, ان کے نیکیوں کے پردے میں نیکی رکھی جائے گی اور برائی کے پردے میں برائی رکھی جائے گی. اگر نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا, اگر برائی کا پردہ ذرا بھی جھکے گا, ذرا بھی یعنی رتی بھر بھی اگر نیکی کا پردہ جھک گیا تو جنتی, اور رتی بھر بھی اگر برائی کا پردہ جھک گیا تو جہنم, اور اگر بالکل بیچ میں سوئی رہی یعنی نیکیاں برائیاں بالکل برابر رہی, ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو آراف کہتے ہیں, اس آراف کو پہنچا دیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اعمال کا وزن ہوگا بالکل نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گے, اور وہ ڈرے گا میں لے کا فیصلہ ہوتا ہے, اتنے میں ایک تھیلی آ کر نیکیوں کے پردے میں گرے گی اور اعلان ہوگا کہ جنت میں بھیج دو, کہے گا اللہ میاں یہ کون سی نیکی ہے, اور میں یہ لب بھر مٹی ہے جو تو نے مسلمان بھائی کی قبر پر پھینکی تھی, یہ وہ مٹی ہے لب بھر جو مسلمان بھائی کی قبر پر تم پھینکی. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہٹا دی, جب وہ ہٹا دیا آسمان کی تو دیکھا کتنا بڑا پڑ رہا ہے, بے ہوش ہو گئے, اتنا بڑا میزان دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ داؤد کیا ہوا, اللہ اس پردے کو کون نیکی سے بھرے گا, اتنی نیکی کون لائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے داؤد میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں ایک کھجور جو میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کی لگی ہوتی ہے, اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں وہ میزان کس پورے پرلے کو بھر دے. اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا, ایک کھجور دیتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے, انما الاعمال بالنیات والی بات آگے, اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں. چنانچہ اسی بخاری شریف میں روایت پہلے گزری ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے جو کوئی کھجور ان کے رستے میں دیتا ہے تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں, جس سے صدقے کی اہمیت دیکھیں آپ, اس کو پالتے ہیں جب وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے, اور میں ایسے پالتے ہیں جس طرح تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو یا گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو, جب احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس انسان کے نام عمل میں درج کروا دیتے ہیں. اندازہ کیجیے یہ ایک کھجور, اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ دیکھو آگ سے بچا ولو بھی شق تمرت, اگرچہ کھجور کا ٹکڑا, پوری کھجور بھی نہیں, کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راہ میں دے کر بچو, اس لیے قیامت کے دن یعنی انسان قبر میں سب سے پہلے کس بات کی تمنا کرے گا, اصدق واکم من الصالحین, کاش کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیک بنتا. نیکی کا بیان بعد میں, پہلے صدقے کا بیان. یہ مخلطین ہوں گے جن کے نیکیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی. اس کے بعد اب ہمارا اب وزن کس کا ہوگا, تین قول ہیں اور تینوں ہی اپنی جگہ درست ہیں. قولیوں کا اعمال کا وزن ہوگا جو نماز روزہ ہم کرتے ہیں, ان کی شکل بنا دی جائے گی, نیکیوں کی کچی شکل ہوگی برائیوں کی بری شکل ہوگی, وہ تو لیں گے. عباس فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کی شکل بنا دی جائے گی, ان کا قول ہوگا. اور دوسرا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیفے تولے جائیں گے, جس پر صحیفے لکھی جاتے ہیں ہماری نیکیاں وہ تولے جائیں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کے 99 دفتر جو ہے برائیوں کے ہوں گے, رجسٹر وہ جو کاپیاں ہوں گی 99 کاپیاں ہوں گی جس میں برائیاں لکھی ہوں, اور ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی جس پر نیکی لکھی, جب پرچی ڈالی جائے گی تو نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا, اور 99 جو کاپیاں تھیں اور نوٹ بکس تھیں صحیفے تھے برائیوں کے اوپر ہو جائیں گے, جنتی ہونے کا اعلان ہو جائے گا. وہ پوچھے گا اللہ یہ چھوٹی سی نیکی کیا ہے, فرمایا کہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. معنی کا یہ وہ کلمہ تھا جو موت وقت اس نے پڑھا تھا. معنی کا یہ کلمہ تھا جو ایمان کے لیے اس نے پڑھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا قبول ہوا. اللہ فرمایا جس میں میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہے, جس معلوم کہ صحیفے تولے جائیں. اور ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ خود عمل کرنے والا تولا جائے گا. چنانچہ ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ مکھی کے پر کے برابر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, عبداللہ بن مسعود کا جو ایک پاؤں ہے وہ جب میزان میں رکھا جائے گا تو ایک پاؤں کا وزن بہت پار سے زیادہ ہو جائے گا. بہرحال تینوں کے بارے میں چنانچہ محدثین نے کہا کہ تینوں کام ہوں گے, صحیفے بھی تولے جائیں گے, اعمال بھی تولے جائیں گے, اقوال بھی تولے جائیں گے, اور خود عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, جس طرح بھی وہ چاہیں گے اس کو کام کو کریں گے. نزول موازین القسطہ, ہم انصاف کے تول لگائیں گے. موازین میزان کی جمع ہے, یہاں یہ جمع عظمت کے لیے لائے. ہم کہتے ہیں بادشاہ کا تو ہم کہتے ہیں, ہوتا تو ایک میزان عظمت کے لیے. قسط مفرد ہے, یہ موازین کی صفت ہے, چونکہ مصدر ہے تو مصدر صفت بن جاتا ہے مفرد. قسط بھی قیامت کے دن ہم انصاف کی تول, انصاف آئے تو انصاف کی تول لگے گی, اس میں اس کی تائید بھی ہو گئی. اللہ اعمال بنی آدم و قولم یوسف, بنی آدم کے اعمال اور ان کے اخبار اعمال تو لے جائیں گے. بخاری کی نظر ایک اعمال تو لے جائیں گے, جیسے عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ, اور اقوال بھی تو لے جائیں گے, قول بھی ہمارا عمل ہے. جو ہم بولتے ہیں کہ بولنے والی اچھائی برائی اس کا بھی وہ ہوگا. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب زبان کے بارے میں فرمایا, ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا زبان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی باتوں پر؟ فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھا, میں سکلت کا, یا معاذ, اے معاذ, کی تیری مانا جہنمیوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جائے. یاد رکھو بہت خطرناک فتنہ ہے زبان کا. البلا موکل بنتک, بلائیں جو ہے نا وہ زبان کی ہوتی ہے. شریف میں آتا ہے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں زبان سے یوں بات کی اور عذاب نازل ہوا اور مصیبت نازل ہوئی. دعوی سے بہت بچے, دعوے سے بہت خطرناک بات ہے. اقوال کا بھی وزن ہوگا, تو اقوال میں انسان کی تلاوت بھی ہے, یہ بولنا بھی سب کا وزن. اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی ایسا لفظ جو موضوع سے متعلق ہوتا ہے قرآن مجید میں آ جاتا ہے, اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. وزنوا بالقسطاس المستقیم, فرمایا کہ بالقسطاس المستقیم, تاکہ انصاف کے تول کے ساتھ وزن کیا کرو, تاکہ قالم القسطاس العدل برومیہ, تاکہ قسطاس جو لفظ ہے یہ قسطاس, یہ عدل کو کہتے ہیں. رومی زبان میں انصاف کو کہتے, عدل کو کہتے, وائس کو کہتے ہیں القسطاس رومی زبان. اچھا, اب امام بخاری نے نئی بحث جات پھیر دی کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کا الفاظ ہے یا نہیں. اگر تو بعض نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور زبان کا لفظ نہیں ہے, لسان عربی, فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں اجازت کیا ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. اگر اللہ نے ان الفاظ کو ہر زبان کا وہ لفظ ہے جو اس کا آسان خوبصورت لفظ تھا, قرآن مجید میں لا کر عربی میں ایسے جڑ دیا ہے کہ وہ عرب کا حصہ بن گیا. اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب بھی لکھی ہے, اور الاتقان ان کی بھی مشہور کتاب ہے علوم القرآن میں, اس میں بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں مختلف زبانوں کے استعمال ہوئے ہیں. اور ایک ابو میسرہ تابعی بہت بڑے ہیں, ان کے حوالے سے فرماتے ہیں چونکہ قرآن مجید علوم الاولین والآخرین کا جامع ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کی تھوڑی تھوڑی نمائندگی بھی اس میں دی. نہ اور زبان جیسے اسماعیل, ابراہیم, یہ دوسری زبانوں کے, عبرانی زبان, سریانی زبان, اور اس طرح رومی زبان, دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے قرآن مجید نے اس کو اپنے اندر درج کیا ہے, اپنے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ اس کا حصہ بن گئے. ان کا حسن بڑھ گیا. تو لہذا یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کا استعمال ہونا عربیت اور قرآن کی فصاحت بلاغت کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ غالب تو عربی ہے. یہ ایسی جیسے سونے کا زیور ہو اور اس میں موتی بھی جڑ دیے جاتے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, اسی زیور کا وہ حصہ بن جاتا ہے, اس کے اندر جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے. اسی طریقے پر یہ ہے, یہ رومی زبان کا عدل کیا عدل کہتے ہیں, قسطاس عدل کہتے ہیں رومی زبان. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قسط اور مقسط کا فرق بیان کر رہے ہیں. قسط ثلاثی مجرد ہے, یہ ویسے بعض کئی اجداد میں سے قسط میں نے انصاف دی, قسط میں نے ظلم دی, قربان نے کہا ہے, اور مقسط کا معنی انصاف ہے. بعض نے اللہ میں بلا حضرت کرانے پر ماتے قسط جو ہوتا ہے قاف کی فتح کے ساتھ, قسط اس کا معنی ظلم ہے اور قسط کا معنی انصاف ہے. کہتا ہے قسط مصدر مقسط, قسط مقسط کا مصدر ہے, یہ مقسط کا مصدر نہیں ہے بلکہ مقسط کا مصدر اقساط, اقساط کا مصدر اقساط قسط سے بنا ہے, یعنی مصدر المصدر ہے. یہ امام بخاری عربی کی فصاحت کو بیان کر رہے کہ عربی زبان کیسی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر کوئی کمانڈ نہیں رکھتا, جتنی بھی پوری زندگی اس پر لگا دے لیکن وہ اس عربیت پر پوری کامل دسترس حاصل نہیں کر سکتا سوائے نبی کی ذات کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان نے فرمایا احب العرب علی سلاسن, عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو, لینی عربی, کیونکہ میں عربی ہوں, قرآن و عربی, قرآن عربی ہے, ولسان جنت عربی, جنت کی زبان عربی, اللہ تعالیٰ کی زبان ہے تو اس کے اندر شان بھی ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے, ویسے زبان شان ہے. جتنی زبانیں میں اور آپ بول رہے ہیں سب غیر ملکی زبان ہیں, آسٹریلیا میں رہنے والے انگریزی بولے, فرانس میں فرانسیسی بولے, رہنے والے پاکستان کے تو ان کی اصل زبان تو یہاں والی ہوگی لیکن وہاں ماحول میں بول رہے ہیں. جیسے اللہ فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں لیکن قبر کے دروازے پر ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی, وہاں پھر بھی شروع ہو جائے من رب کو ماد من حاضر. تو کہتے ہیں مقسط ہے, مقسط کا معنی عادل ہے, اسی قسط سے جب باب افعال میں جاتا ہے تو عادل کے معنی میں آتا ہے ابل قاسط, لیکن قسط سے اگر بنائے قاسط والجائد تو ظالم ہے. اب مادہ ایک ہی ہے لیکن اب باب بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے, ابل قاسطون فکان علی جہنم حتبا, ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے قیامت کے دن. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے اس کے دربار میں حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تھا, تو اس نے پوچھا تھا سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما تقول فی, میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے, کہ ستن عادل, ستن عادل. تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ حجاج کی تعریف کر دیں, تو انصاف پسند اور عادل ہے. لیکن یہ حجاج بن یوسف بڑا لغوی بھی تھا, اس نے کہا کہ تم نے نہیں سنا نہیں مجھے کیا کہا, آپ کی تعریف کی, کہا نہیں, کہا کہ تو ظالم ہے کافر ہے. کیسے تو نہ وکان علی جہنم ہاتبا, قاسط جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے یعنی ظالم لوگ, اور یہاں آج تو بڑا کافر ہے, ہم الذین کفروا کافر لوگ ہیں, بربہم یعدلون, اپنے رب کے برابر بتوں کو بلاتے ہیں. تو وہاں یہ عادل یہاں سے لیا ہے. پھر سعید جبیر سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں میں یہی کہتا ہوں, بعد میں ان کو شہید کر دیا اور یہ آخری شہادت تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اللہ تمہیں کسی پر مسلط نہیں کرے گا. کہ حجاج بن یوسف کے بعد بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پھر اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا, اور اس کے جانے پر اس زمانے میں تابعین اور بزرگوں نے شکرانے کے نفل ادا کی کہ ظالم دنیا سے چلا گیا. اب اس کے بعد امام بخاری حدیث شروع کرتا حدثنا احمد بن اشقاب، احمد بن اشقاب امام بخاری کا آخری استاد ہے مصر میں، اس لیے امام بخاری آخری استاد کی روایت آخری لا رہے ہیں. علامہ فضیل عن مات الطاقہ عن ابی ذرہ، ابی ذرہ البجلی، ابی ذرہ البجلی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو لا رہے ہیں، یا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور بہت سے تابعی ہیں. دو ابو ذرہ، ایک ابو ذرہ راضی ہیں، یہ امام بخاری کا استاد ہے، ایک ابو ذرہ بجلی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابہ میں سے ہیں جو صفہ کے مدرسے کے اندر مقیم تھے، ان کے ساتھ دیگر 80 طالب علم تھے. صفہ کا مدرسہ پیغمبر السلام نے مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ قائم کر دیا تھا، جب مسجد نبی بنایا، باقاعدہ ہاسٹل بنایا گیا، دار اقامہ بنایا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد روزانہ رات کو آواز لگتی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا تھا عشاء کے بعد کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اتنے مہمان ہیں، مہمانان رسول ہیں، ہے کوئی کو کھانا کھلانے والا؟ اگر کسی کے پاس ایک آدمی کھانا ہو تو ایک اپنے ساتھ اور لے جائے، دو کھانا ہو اپنے ساتھ اور لے جائے. پر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، دو میرے ساتھ، چار میرے ساتھ، پانچ میرے ساتھ. جب سب چلے جاتے ہو باقی کافی اگر بچ جاتی تو در جاتے تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، علی کرم اللہ اس کو کھڑے بھائی تاکہ باقی سب میرے ساتھ بھیج دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ موتا میں حضرت کی شہادت ہوئی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمیں بہت غم اور صدم اور صفحہ والوں، کیونکہ ہماری بڑی خبر گیری کرتے تھے، دیکھے ہمیں بہت صدمہ ہوا. یہ جو مدارس میں آج جو سلسلہ ہے، دراصل یہی اسی کا نمونہ ہے کہ اس کے بانی مبانی وسلم ہے مدارس کے، اور طالب علم ابو ہریرہ تھے. ہمارے حضرت، ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ کی مختصر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ امام بخاری پہلی حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین تھے، جنب الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں جو درویش تھے. تو گویا کہ بتا رہے امام بخاری کہ حدیث کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے اور حدیث کی خدمت درویشوں نے بھی کی، اور وہ حدیث بھی غریب تھی. غریب سے مراد ہے کہ ان کی روایت کرنے والے وسلم سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر تابعی تبع تابعی بھی وہ اکیلے ہی ہیں، اور آگے جا کر کافی جنم راوی ہو گئے. اس طرح ابو ہریرہ سے رہنے والے بھی ابو ذرہ ہیں، مات الطاقہ ہیں، محمد فضیل ہیں. آگے جا کر روایت مشہور ہو گئی. تو غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے صرف ایک ہی صحابی اور تابعی وغیرہ ہوں، اس کو غریب کہتے ہیں. امام بخاری پہلی حدیث بھی غریب لائے آخری، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک صحابی سے کوئی روایت آئی ہے تو وہ حدیث بھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ وہ غریب کا معنی وہ ہم اردو والا غریب کر دیں. غریب کا معنی غرابت اس میں ہوتی ہے کہ وہ ایک اس سے آئی ہے، ایک روایت بالکل صحیح ہے. اس لیے امام بخاری پہلی اور آخری حدیث وہی لے کر آئے. روایت کیا؟ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان للرحمن، فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے. کلمتان کلامان، یعنی دو کلام ہے، اصل تو کلمہ ہے لیکن پورا کلام مراد. کلمتان کلامان، جیسا کہتے کلمت کلمہ، کلمہ ہے یعنی شہادت، پورا لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا، سورۃ الاخلاص پوری اخلاص پڑھی جائے گی. اس لیے کلمتان کلامان، دو کلام حبیبتان، اے محبوبتان، الرحمان محبوب ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا محبوب ہے. کلام بھی محبوب ہے، پڑھنے والی بھی محبوب ہے. کس کو؟ رحمان کو. رحمان لفظ لائے، اتنی صفات میں سے رحمان کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ کی شان رحمت ہے جو چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنا بڑا اجر دیتی، ورنہ اتنے تھوڑا سا عمل کی چھوٹ کلمہ زبان سے کرتا ہے اور میزان پورا بھر جاتا ہے. چھوٹا سا یہ کلمہ پڑا اور پورا میزان بھر گیا، میزان میں اتنا وزن ہو گیا اس کلمے کا. تاکہ یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ وہ بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اتنے بڑے بڑے نیکیاں اور اتنے بڑے بڑے اجر عطا فرماتے ہیں. حبیبتان للرحمن، اے محبوبتان، اے محبوب، محبوب قائلہما، قائلہما، ان کا قائل اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. خفیفتان للسان، لیکن زبان پر بہت ہلکے، یعنی پڑھنے بہت آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، زبان ادا کر سکتا ہے. اس میں ایسے الفاظ نہیں ہے اس کلمے میں جو اللہ آ رہا ہے جس طرح سے پڑھنا مشکل ہو, جس طرح تجوید میں بعض الفاظ پڑھنا اور ادائیگی کی مشکل ہوتی ہے, لیکن ثقیلت آنے فی المیزان, خفیف تو ہیں پڑھنے میں آسان تو ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. ثقیلت آنے فی المیزان, حدیث میں آتا ہے پورا میزان بھر دے گا کل, الحمدللہ پورا میزان بھر دے گا, اللہ اکبر بھر دے گا, سبحان اللہ بھر دے گا, یہ کلمہ بھر دے گا. اب آپ کی چھوٹا سا کلمہ کیسے بھر دے گا؟ تو بھائی یہ اللہ کا نام ہے, اس میں اللہ کی تعریف ہے, اس میں نور بند ہے. جس طرح بلب کا وجود چھوٹا ہوتا ہے تو روشنی کہاں تک جاتی ہے اس کی, لیکن اللہ کے نور میں اور دنیا کی روشنی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے روشنی میں بذر نہیں ہوتا, پھیلاؤ ہے, روشنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اور اللہ کی صفات کے اندر جو نور بند ہے ان میں وزن بھی ہوتا ہے اور نور بھی ہوتا ہے. تجلی جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کوہ طور پر اللہ کا نور ہی تھا, اس نور میں کتنا وزن تھا, پہاڑ جو ہے اٹھ گیا وزن سے. ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری ہوں گے. کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ, سبحان, بعض نے کہا یہ عالم ہے, یہ تسبیح کا عالم ہے, نام, جس طرح عثمان نام ہے, سبحان سبحان نام ہے تسبیح کا. سبحان نے کہا سبحان مصدر ہے, سبحان اللہ کا معنی ہے اسبحو سبحان اللہ, میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں. وبحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ وہ مانا ہے, یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دی. یا ببی حمدی کا مطلب یہ ہے کہ میں اور میں اس کی حمد کرتا ہوں, عطف ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں, عظمت والے. کیونکہ سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں, ایک وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہے, جس طرح اللہ کھاتے نہیں ہے, اللہ کی اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج نہیں ہے, جہت کے محتاج نہیں ہے, ہماری طرح رہنے سہنے کے محتاج نہیں. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ان تمام عیوب سے اور نقائص سے اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں. ان کو صفات عدمیہ کہتے ہیں, ان کو صفات جلال کہتے ہیں. اللہ کی صفات جلال ہے, اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا, نہیں سکتا مثلی شے, اللہ کی مثلی کوئی چیز نہیں. اب ابھی حمدی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کمالات اللہ تعالی کی ذات کے لیے ثابت کرنا. ابھی حمدی تمام کمالات اللہ تعالی کے لیے, جتنی بھی کمالات ہیں یہ تحمید ہے, تمام کمالات اللہ تعالی کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ, اب اس میں اللہ کی جامع تعریف ہے, یہ جوامع الکلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. تو سبحان اللہ میں تمام صفات جلال اور صفات عدلیہ کا بیان ہے, وبحمدی میں صفات وجودیہ اور صفات اکرام. صفات اکرام کہتے ہیں ذل جلال والاکرام, کہتے ہیں ذل جلال والاکرام, ذل جلال والاکرام. ذل جلال والاکرام, ذل جلال والاکرام, جلال والاکرام یعنی جلال ایسی صفات کے مالک ہیں جو آدمی ہے, ان سے اللہ کو پاک قرار دینے والے اکرام, اے صفات کے مالک ہیں جو کمالات ہیں, اس کے وہ مالک ذل جلال والاکرام. تو سبحان اللہ وبحمدہ کے سارے کلمات, ساری صفات آ گئی اللہ, یعنی ایسی جامع تعریف ہو گئی سبحان اللہ العظیم. دوبارہ پھر اس کلمے کو دہرایا, میں پاک بھی جان اللہ تعالی کی جو عظمتوں والے, یہی توحید ہے. جہات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے, اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا, ہر کمال ثابت کرنا, اسی کا نام توحید ہے. اور پھر عظیم لا کر اللہ کی عظمت کو بیان کے اس میں خوف دلایا, دیکھو بہت عظمت معلوم کی نا فرمانی نہ کہو. اور حبیبۃ للرحمان لا کر امید دلائی ہے تو شان رحمت والوں سے خیر کی امید بھی رکھو, کبھی مایوس نہ ہونا تم کتنے بولے کیوں نہ. اس لیے کہتے رجا اور خوف, رجا اور خوف کے درمیان جو نا ایمان ہوتا ہے, ایمان نام ان دو چیزوں کا ہے, رجا اور خوف. اس لیے فرمایا کہ حبیب الرحمان فرمایا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. تو اچھا یہ سبحان اللہ مقرر لائے دو دفعہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبحان اللہ میں جو صفات ہیں, صفات آدمیہ, وہ میں اور آپ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بیوی کیا ہے, کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, سونا کیا ہے, جسم کیا ہے, یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. ہم ان چیزوں کے اللہ سے نفی کرتے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے نہیں لے سکا مثلی شے. لیکن جو صفات کمال ہیں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس, ان کا علم کیسا, ان کی حیات کیسی, ان کا بصر کیسا, ان کا سما کیسا, اس کو ہم میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے. میں اور آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کس درجے کا ان کی یہ چیزیں. اس لیے وہ ایک دفعہ کہہ دیا لیکن سبحان اللہ دو دفعہ کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سننے آنے والی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کا اختتام ہو رہا ہے تو سبحان اللہ تسبیح کی جو ہے نا وہ حدیث لا کر اس کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ تسبیح کرنے سے انسان خود پاک ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے لیکن سبحان اللہ کہنے سے انسان میں خود پاکی آ جاتی ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یزیق صدر کا بما یقولون, ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوگا, کسی بات سے دل تنگ ہو جاتا ہے تو علاج میں فقط بے بھی ہم جب فرمائے تسبیح بیان کیجیے, وہ تحمید کریں, سبحان اللہ پڑھیں, آپ کی ہے نا یہ دل کی بوجھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ تنگی آ جاتی تو جب سبحان اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور آ جاتا ہے, پاک کر دیتا اللہ تعالیٰ دل کو. یہ علاج بیان فرما اس کو. بال حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلمہ 100 بار اگر دانا پڑتا ہے, فرمایا کہ اس کے زبد البحر سمندر کی دھار جتنے بھی ہوتے ہیں, گناہ یا ریت کی جتنے بھی ذرات جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. بہر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہرحال میں مطالبات کو اور بھی ملکوں سے ہمارے چونکہ بڑا اجتماع آسٹریلیا میں ہے, اور اس وقت دار الاصلاح میلبرن آسٹریلیا میں, اور اس میں ہماری بہت سی مائیں بہنیں اور دوست احباب شامل ہیں, اور دوسرے ملکوں میں بھی آن لائن یہ سنا جا رہا ہے. میں تمام اس سال ہمارے اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طالبات کو یہ نصیحت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان آپ کو نعمت دی ہے, آپ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ایک تو اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور تخلیق سا زندگی بسر کریں اور اس علم کو آگے امت میں پھیلانے کی پوری کوشش کریں. اور اس کام میں جتنے بھی ہمارے معامل رہے اور آج اس اجتماع میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس اجتماع کو قبول فرمائے, کیونکہ زیادہ طالبات کا تعلق آسٹریلیا سے ہے تو وہاں انشاءاللہ بھی مفتی عمر صاحب کی والدہ جو ہیں وہ ان کی رضا پوشی کرائیں گی. باقی جو طالبات جہاں جہاں ہیں وہ میری رضا پوشی پوری کر لیں, اور اللہ تعالیٰ سب کی شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالیٰ نے قابلیت اور قبولیت دونوں چیزیں عطا فرمائے. دو چیزیں آ جاتی ہیں, قابلیت بھی ہو اور قبولیت بھی ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انسان پھر دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے اور رب تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے. اللہ بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الوفا البنا کما انت اہل سنۃ کما انت التقویٰ والمغفرۃ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم استنا في بطنه في الامور كلها وجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغفرك. اصل لنا شاننا كله لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقف القواقف الوليد. اللهم واقف القواقف الوليد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنفَعُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنفَعُ اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بل هب لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعطاء والغنى اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد يا الله درس کو قبول فرما یا اللہ بخاری شریف کی سے کتاب کو قبول فرما بالکل سال میں کتاب پڑھے گی اس کو قبول فرما کہنا ان حادث مبارکہ کو اللہ ہمارے لیے عمل اور نجات کا ذریعہ فرما یا اللہ کمی بیشی کو معاف فرما معاف فرما معاف فرما یا اللہ ان طالبات کو طلبہ کو یا اللہ دین کی خدمات کے لیے تو قبول فرما یا اللہ جامع علوم آن لائن اکیڈمی اور مدرسہ جامع علوم جو ہے اور اس کی تمام شاخوں کو دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس مرکز کو یا اللہ مرکزی خانقاہ کو اور جتنی بھی خانقاہیں ہیں کتابیں بن رہی ہیں یا اللہ جہاں جائیں دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہم ہماری اولاد کو قیامت کی نسلوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما اور دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما اللہ ہمیں سے کسی کو محروم نہ فرما محروم نہ فرما یا اللہ آخرت میں جائیں کچھ نہ کچھ دین کا یا اللہ رب اپنے ساتھ لے کر جائیں یا اللہ دین کا رنگ لے کر جائیں ہمیں ہماری اولادوں کو ایسا فرما ہماری کمی بیشیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ ہر طرح کی آسانیاں فرما ہر طرح کی آسانیاں فرما یا اللہ اللہ ہماری آسٹریلیا میں جو کان کا کام کر رہی ہے اللہ خوب خوب یا اللہ اس کو فرما اللہ لوگوں کو فرما یا اللہ وہاں پر ادارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اور مزید وہاں پر یا اللہ ادارے دینی اداروں کے اللہ جننے بلانے کا سلسلہ پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں کام ہے یا اللہ جہاں جہاں ہمارے دوست احباب کام کر رہے ہیں ان کو خوب ترقیات سے نواز اللہ ہر طرح کی آپ کی نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ سب کی شام وغیرہ جو زلزلہ ہے یا اللہ جو شہید ہوگی ان کی شہادتوں کو قبول فرما پسمان گھر کو صبر عطا فرما خیر کے خزانوں سے ان کی امداد فرما جو زخمی ہے یا اللہ آپ کے نصیب فرما یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے یا اللہ عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما معاف فرما معاف فرما پوری امت کو معاف فرما یا اللہ پوری امت کو اپنی ولایت کا خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب اللہ والا فرما بڑے آل اولاد کو اللہ والا فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما یا اللہ ہمیں بھی ہمارے کسی دوست کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ دوست بغیر استعفیٰ کے نصیب فرما یا اللہ ہمارے شیخ عارف اللہ حضرت شاہ کی وقت رحمۃ اللہ علیہ کا درد محبت ہم سب کو نصیب فرما ہماری آل اولاد کو نصیب فرما یا اللہ اس درد محبت کے لیے دینی علوم کے لیے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال فرما اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کو خوب حفاظت فرما اللہ دین کا کام جس نسبت سے بھی ہو رہا ہے اس کو خوب حفاظت فرما اس کے افراد کو خوب ملتا فرما یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مقصود فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کو بے حساب مقصود فرما یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے ہمارے چھوٹوں کا مالی صدقہ جاریہ فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے گھر والے بیمار ہیں ہماری بچی بیمار ہے اللہ نصیب فرما مجھے بھی صحت کافی نصیب فرما یا اللہ مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو میری ماؤں بہنوں کو سلامت نصیب فرما میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے اللہ ہر طرح کی سلامتی نصیب فرما ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما ہر طرح کی خیر ہمیں نصیب فرما ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما یا اللہ اللہ ہر طرح کی محرومیوں سے ہمیں محفوظ فرما اور ہر طرح کی خیر ہمیں نصیب فرما. اللہ ہمارے اسلامی ملکوں کی خوب حفاظت فرما یا اللہ, خصوصاً پاکستان کی خوب حفاظت فرما, ہر قسم کی یا اللہ شر الفطر سے محفوظ فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ رحم کا کرم کا آخر کا معاملہ فرما. یا اللہ جو اولاد کو نیک سال اولاد عطا فرما, اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما, برتال فرما. اللہ ہر ماں بہن کی اور دوست جو حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم کی تکمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر علم کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے بچے پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, کوئی یا اللہ درس نظامی, کوئی بھی جہاں جہاں کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, یا اللہ ان سب کی تعلیم کو مکمل فرما. اور اس زمانے کی جو یا اللہ یہ سموم ہوائیں ہیں, زہریلی ہواؤں سے یا اللہ سب کو تو معفوظ فرما, سب کو معفوظ فرما. آپ اس کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور جو بچیاں یا اللہ پڑھ رہی ہیں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن میں, یا اللہ سب کو اپنے اپنے کورسز کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالی دعاؤں کو یا اللہ شرف قبولیت نصیب فرما. ان بچے بچوں کے رشتے جو اچھی اچھی جوڑ عطا فرما, ان کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما. اللہ بھی اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما, اولاد والے کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما, بردار فرما. اللہ جو بھی حاجات ہیں یا اللہ, جو بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے, سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہ جو مانگے ہوئے عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ اللہ رحم کا کلم کا آصف کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ سب کچھ اپنا فرما, اپنا فرما ہمارے یا اللہ اس بخاری شریف کے تمام کو قبول فرما. جنہوں نے جو میزبانی کر رہے ہوں برکت عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.